السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، وہاں کتابوں کا بھی نزول فرمایا. آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، جو قیامت تک کے لیے دستور اور قانون بنا دیا. جس قانون نے قیامت تک چلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جہاں اللہ عز و جلال نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، اپنے محبوب کو ایسی امت بھی عطا کی جس امت میں یہ صلاحیت پیدا کی، اس اہلیت سے نوازا کہ وہ حفاظت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے اور کل قیامت کے دن گواہ بن سکے. سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 143. اللہ ذو جلال کا فرمان ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، اعتدال اور اتزان کے راستے پہ چلنے والی امت بنایا ہے. قیامت کے دن تم لوگوں کے لیے گواہی دو گے اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے 3001، انتم تتمون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. تم 70ویں امت ہو، تم بہترین امت ہو اور اللہ ذو الجلال کے ہاں سب سے عزت والی امت ہو. اس لیے اللہ ذو الجلال جب قرآن کو نازل فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کرتے اور فوراً صحابہ کو سکھا بھی دیتے. جس طرح صحابہ کرام سیکھ کر یاد کر لیتے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ہستیوں کو بلا کر لکھوا بھی دیتے جن کو کاتبین وحی کا نام دیا گیا ہے. وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ 23 سال کے اندر بلا بلا کے یہ قرآن لکھوا دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ، سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، سیدنا العلاء ابن مقری رضي الله عنه، سيدنا حنظلة بن ربيع رضي الله عنه، سيدنا خالد بن سعيد بن عاص رضي الله عنه، سيدنا زبير بن عوان رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، سيدنا عامر بن فهيرة رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن أرقم رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، سيدنا حذيفة بن جمان رضي الله عنه، سيدنا أقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه، سيدنا علاء بن الحضرمي رضي الله عنه، سيدنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، سيدنا جهيم بن صلت رضي الله عنه وأرضاه. یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ اسلام کے دائرے میں آئے اور عظمتیں ان کو ملیں اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کی کتابت کی ذمہ داری ان سے مکمل کروائی. صحیح بخاری کی روایت ہے 4990، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب اللہ عز و جلال کا یہ فرمان نازل ہوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانے لگے، ادع لي زيدا، زيد رضي الله تعالى عنه کو بلائیے، وليجئ باللوح والدوات، اس کو کہو کہ دوات بھی لے کے آئے، لوح بھی لے کے آئے، والكتف اور شانے کی ہڈی بھی لے کے آئے، او الكتف والدوات. ثم قال، جب وہ چیزیں لے کے آئے تو آپ نے فرمایا، اکتب لا يستوي القاعدون. صحیح بخاری 4990. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت ہے 4756، كنت اكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وحی کو لکھا کرتا تھا، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ، جب اللہ کی رسول پر وحی کا نزول ہوا کرتا، أَخَذَتْهُ بُرَحَاءٌ شَدِيدًا وَعَرِقَ عَرَقًا شَدِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے جب وحی کا نزول ہوتا، اور پسینہ اس طرح ہوتا مثل الجمانی، جیسے موتی گر رہے ہوں آپ کے چہرے انور سے. ثم سری عنہ، پھر وحی کا نزول کا سلسلہ جب مکمل ہوا، فکنت ادخل علیہ بقطعۃ القطب او کسرا، تو میں کجاوی کی ایک ٹکڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، فاکتب وہو یملی علیہ، آپ مجھے لکھواتے جاتے اور میں لکھتا جاتا، فلما افرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القران، اور جب میں لکھ کے فارغ ہوتا تو میری ٹانگوں پہ بوجھ ایسا ہوتا قرآن لکھنے کی، وہ ہیبت ہوتی قریب تھا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، حتى اقول لا امشي على رجلي ابدا، مجھے یوں لگتا کہ میں اب اپنی ٹانگوں پہ چل ہی نہیں پاؤں گا، فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ، جب میں فارغ ہو گیا، قَالَ اِقْرَأْهُ، پھر اللہ کے رسول لکھوانے کے بعد مجھے کہتے پڑھو، میں پڑھ کے سناتا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں سے کوئی نوک پلک درست کرنے والی ہوتی تو اللہ کے رسول فوراً کروا دیا کرتے، ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ، پھر وہ جو میں نے قرآن لکھا ہوتا وہ میں لوگوں تک پہنچاتا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے مستدرك حاكم كي 4217. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے حکم کتابیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رقاع پر قرآن لکھتے. رقاع یہ رقعہ کی جمع ہے، چمڑے پر یا کوئی بھی کاغذ میسر آ جاتا اس پر ہم قرآن مجید لکھا کرتے. مستدرك حاکم کی روایت کے بعد امام حاکم خود فرماتے ہیں، وفیہ الدلیل الواضح، اس حدیث میں ایک واضح دلیل ہے، ان القرآن، کہ بے شک قرآن مجید، انما جمع فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمع تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی قرآن ہو گیا تھا. اور امام بیہقی فرماتے ہیں دلائل النبوہ میں والیوم 7 پیج 147، وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے اسے جمع کیا جائے. الآیات المتفرقة فی سورها، مختلف آیتیں جیسے جیسے اترتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں اسی اسی جگہ لکھا جاتا. وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، اور یہ سورتوں میں آیات جو لکھی جاتی ہیں اللہ کے رسول کے اشارے سے لکھی جاتی. ثم كانت مثبتة في الصدور، اور صحابہ پھر اس ترتیب کے ساتھ اسے یاد کر لیتے. مالک ابن انس بیان کرتے ہیں، انما الف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابہ نے اسے اسی طرح جمع کیا تھا جس طرح اللہ کے رسول سے سنا تھا. امام ابو عمر دانی فرماتے ہیں، 444 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے جامع البیان والیوم 1 پیج 130، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جمع القرآن و کتابت، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جمع کیا انہوں نے قرآن کو اور اس کو لکھوایا. وامر بذلك، حکم دیا، واملاه على كتبته، اور کاتبین وحی کو خود لکھوایا کرتے تھے. وانه لم يمت حتى حفظ جميع القرآن جماعة من اصحابه، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے رب کے پاس ابھی نہیں گئے تھے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پورا قرآن مجید جمع کر لیا تھا، ان کو زبانی یاد بھی تھا اور مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا بھی تھا، رقاع پہ لکھا ہوا، کاغذ اور چمڑے پر، اکتاف پہ لکھا ہوا، یہ وہ حیوان کی وہ چوڑی ہڈی ہے شانے کی جس کو صاف کر کے پاکیزہ بنا کے اس پہ لکھا جاتا، اسی طرح عصب پر لکھا جاتا، کھجور کے پتوں پر، اسی طرح باریک پتھروں پر لکھا جاتا. یہ وہ چیزیں تھیں جو لکھائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کی جاتی رہی. یزید فارسی بیان کرتے ہیں، مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، یہ آپ نے کیا کیا سورة الأنفال کو برات کے ساتھ ملا دیا، فقرنتم بينهما، دونوں کو اکٹھا کر دیا، ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، اور آپ نے بسم الله بھی نہیں لکھی، حالانکہ انفال تو مثانی میں سے ہے اور سورت برات مئین یعنی جس کی 200 آیتوں کے قریب ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یأتی علیہ الزمان وهو ینزل علیہ الصور ذوات العدد، اللہ کے رسول پہ ایسا وقت بھی آیا کہ متعدد صورتیں آپ پہ نازل ہوتی. فكان اذا نزل عليه الشيء جب بھی کوئی چیز نازل ہوتی, دعا بعض من كان يكتب, تو کسی بھی کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے, فیقول اور حکم دیتے, ضعوا هؤلاء الآیات فی السورة التي يذكر فيها كذا وكذا, یہ آیات کو لو, اس کو اس صورت میں جا کے لکھ دو جس صورت میں اس اس بات کا تذکرہ ہے. وَإِذَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْآيَةِ, جب اللہ کی رسول پر کوئی آیت نازل ہوتی, یقول تو وہ فرمایا کرتے, ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا, یہ آیت جو اتری ہے اس کو فلاں صورت میں جا کے لکھو جس صورت میں اس اس بات کا تذکرہ ہے. یہ بھی ابن ابی داود کی کتاب المصاحف اور حدیث نمبر جو لائے ہیں 114. ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید مختلف اشیاء میں لکھا گیا, اور لکھا کس زبان میں گیا, چونکہ قرآن اترا ہی عربی زبان میں ہے, اور عربی زبان ہی ایک ایسی مبارک زبان ہے جو جنتیوں کی زبان ہوگی. ابن حبان کی ایک روایت جس کو بعض علماء نے ضعیف بھی کہا ہے کہ وہو ادریس وہو اول من خط بالقلم, سب سے پہلے عربی زبان اگر لکھی تو سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھی. اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام عربی زبان میں لکھا کرتے تھے, اور سب سے پہلے عربی خط جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایجاد کیا. امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں والیوم 1 پیج 113 میں لکھتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے پہلے عربی زبان میں لکھنے والا ہے. مختلف اقوال اور آراء جمع کرنے کے بعد خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کلام عرب قبیلہ جرہم سے سیکھی, جو مکہ معظمہ میں سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. اللہ عز و جلال نے ان کی زبان پر فصیح عربی جاری فرما دی, پھر یہی عربی زبان عرب تک پہنچی. اللہ تعالی نے پھر اس عرب پر قرآن بھی عربی زبان میں ہی اتارا. قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے پڑھنے لکھنے دونوں کے تمام لوازمات کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے. آپ پہلی وحی کو دیکھیے, اللہ جل جلال فرماتے ہیں, اقرأ
بسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم.
اللہ کا نام لے کے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, اللہ کا نام لے کے پڑھو گے, وہ عزتوں والا رب ہے, تم پڑھو گے تمہیں بھی عزتیں دے گا. پڑھنے کے بعد اس کو قلم و قرطاس کے حوالے کرو گے تو اس کے ذریعے تم ایسے لوگوں تک یہ علم سکھا سکو گے, پہنچا سکو گے جو نہیں جانتے. تو پڑھنا اور لکھنا دو چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا تذکرہ قرآن میں کیا,
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
قسم ہے قلم کی, اور قسم ہے وہ جو اس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں, اور اس قسم کے بعد کیا فرمایا, اے میرے محبوب گھبرانے کی بات نہیں, لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں, آپ اس پڑھنے اور لکھے ہوئے پہ چلتے رہیں, آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اب اس قلم کے ساتھ سیاہی لگے گی تو لکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
قل لو كان البحر, فرما دیجئے اگر سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں, مدادن اور اللہ ذو جلال کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ ذو جلال کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, یہ ساری کی ساری سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی. اللہ ذو جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ ذو جلال کے اتنے کلمات ہیں, سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ, پوری کائنات کے درخت اگر اس کی قلمیں بنا لی جائیں اور سات سمندروں کا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے تو اللہ ذو جلال کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور یہ کلمیں ٹوٹ جائیں گے. بلا شبہ اس قلم کے ساتھ سیاہی لگا کے کسی کاغذ پہ لکھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا.
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ.
سورة الانعام آیت نمبر 7, ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس, اے میرے محبوب اگر ہم کاغذوں کی ایک کتاب بھی آپ پہ نازل کر دیتے جس میں وحی لکھی ہوتی, فلمسوه بأيديهم, وہ ہاتھ لگا کے پھر بھی کیا کہتے, جادو لگتا ہے, ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا, تقاضا تو کرتے نا لکھی ہوئی کتاب آئے, یہ وحی پہ ہم نہیں اعتبار کرتے. اللہ عز و جلال نے قلم کے ساتھ سیاہی لگا کے کاغذوں پہ لکھنے کے بعد کیا چیز سامنے آتی ہے, صحف. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحف جمع کیے گئے, پھر اس کا نام مصحف رکھا گیا.
ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و
یہی وہ صحیفے تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منگوائے سیدہ حفصہ سے اور پھر اس کی نقول تیار کر کے مصاحف تیار کیے, ایسے خوبصورت مصاحف جو چلتے چلتے آج اس قدر خوبصورت کھلی کتاب ہمارے سامنے اللہ کی آ جاتی ہے کہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالی نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا.
والطور وكتاب مسطور في رق منشور.
قسم ہے طور کی اور ایسی کتاب کی جو لکھی گئی, فی رق منشور, کھلے کاغذوں میں پھیلائے گئے. آج جب قرآن کو انسان کھول کے سامنے رکھتا ہے اس کی آنکھوں اور اس کے دل و دماغ میں وہ حلاوت پہنچتی ہے جو دنیا کی کسی چیز کو نہیں پہنچتی. یہ وہ طریقہ جو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا کہ قرآن ایسے لکھو, یہاں لکھو اور یہ آیت فلان جگہ رکھو, جو طریقہ کتابت تھا جس کے بارے میں قرآن نے یہ ساری آیات پیش کی ہیں, اسی طریقہ کتابت کو رسم کہا جاتا ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں کہ رسم کی لغوی تعریف کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے اور اس کی تدوین کیسے ہوئی. عربی زبان میں رسم یرسم رسما, اس کا مطلب ہے اثر, نشان, خط, کتابت, سطر, رقم, رشم اور تغلیبی قاعدے کی بنیاد پر اس کو مصاحف کے خط جتنے بھی ہیں اس کو رسم کہہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر فہد الرومی بیان کرتے ہیں, ان کی کتاب ہے دراسات فی علوم القرآن 456. علم رسم سے مراد یہ ہے تصویر کلمت بحروفہ جائہا بتقدیر الابتداء بها والوقوف علیہا لتتحول اللغة المنطوقة الى آثار مرئية. تصویر کلمت, کسی بھی کلمے کی ایسی شکل بنانا حروف تہجی پر جو مبنی ہو, جن حروف تہجی کو لکھنے کے بعد ابتدا کرنا بھی ممکن ہو, اس پہ وقف کرنا بھی ممکن ہو, اور جو کچھ بولا ہے انسان نے وہ لکھا ہوا نظر بھی آ جائے, یہ علم رسم ہے. اور بعض علماء کا کہنا ہے علم رسم کی تعریف یہ ہے علم الذي يبحث فيه معرفة خط المصاحف العثمانية وطريقة كتابتها والقواعد المتبعة فيها خلافا للرسم القياسي الإملائي. علم رسم وعلم ہے جس میں مصاحف عثمانیہ میں استعمال کیے گئے خط کی معرفت ملتی ہے, جس سے مصاحف عثمانیہ کے طریقہ کتابت کا فہم حاصل ہوتا ہے, جس سے ان قواعد کا پتہ چلتا ہے جن قواعد کی روشنی میں مصاحف عثمانیہ کو لکھا گیا. تیسری تعریف بعض علماء نے یہ کی ہے علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي. علم الرسم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے رسم قیاسی کے اصولوں سے مصاحف عثمانیہ کی مخالفت کا علم ہو جاتا ہے. ان تینوں تعریفوں کو سمجھنے کے لیے آسان سی ایک چھوٹی سی تقسیم سمجھیے. لکھنا یہ خط بھی ہے, کتابت بھی ہے, رسم بھی ہے. تین لفظ بہت معروف ہیں, خط, کتابت, رسم. خط کے تین قسمیں ہیں, خط مصحف, خط عروب, خط قیاسی. خط مصحف سے مراد یہ ہے جس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھا اسی طرح لکھا جائے, اسی کو رسم عثمانی کہتے ہیں. خط عروب عین را واو بود, اس سے مراد یہ ہے جو لفظ آپ بولتے ہیں وہی لکھیں, جو آپ کے بولنے میں نہیں آئے گا وہ لکھا نہیں جائے گا. حمزہ غزلی چونکہ بولنے میں نہیں آتا تو نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ وہ نطق میں نہیں آتا, وہ تلفظ میں نہیں آتا. تو خط عروج سے مراد متکلم جو بول رہا ہے, بات کر رہا ہے, صرف اسی بات کو لکھا جائے جو وہ بول نہیں رہا, جو پڑھ نہیں رہا اس کو لکھا نہیں جائے گا. خط قیاسی, کلمہ قرآنی کو حروف تہجی پر لکھا جائے لیکن اس انداز سے لکھا جائے کہ ابتدا بھی ہو سکے اور وقف بھی ہو سکے, اس کو خط قیاسی کہتے ہیں. جیسا کہ امام زرکشی نے لکھا ہے البرہان میں والیوم 1 پیج 376, امام قسطلانی نے بیان کیا ہے لطائف الاشارات میں والیوم 1 پیج 51. تو تین طریقہ ایک کتابت ہوئے, آپ قرآن مجید کو لکھیں گے, ایک ہے خط املائی جس کو ہم خط عروض کہتے ہیں, جیسے عام بندہ لکھتا ہے جو بول رہا ہے وہی لکھتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ واو کے اوپر مد ڈالنی ہے کری ڈالنی, عام لکھنے والا. خط قیاسی جو عربی زبان کے قواعد ہیں اس کے مطابق کوئی جملہ آپ لکھ دیتے ہیں. لیکن خط مصحف وہ خط ہے, وہ کتابت ہے, وہ رسم ہے جس کا اعتبار صحابہ نے کیا, جو اللہ کے رسول سے انہوں نے سیکھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں الصلاۃ الزکاۃ, پڑھا تو الف جاتا ہے لکھی واو جاتی ہے, اولائک اولائک لکھا ہوا ہے پڑھا اولائک جاتا ہے, لا الی الجحیم لکھا لا الی الجحیم ہے,
الف نہیں پڑھا جاتا.
انا لکم ناصح امین, انا لکم لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا.
یہ قواعد ہیں, یہ اصول ہیں, یہ ضوابط ہیں, جن تمام قواعد اور اصول و ضوابط کے علم کو کہ کس طرح لکھنا ہے الف, کہاں حذف کرنا ہے, کہاں اضافہ کرنا ہے, کہاں تبدیلی کرنی ہے, یہی وہ علم علم رسم ہے.
علم رسم کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یحییٰ نیشاپوری بیان کرتے ہیں جو 226 ہجری کو فوت ہوئے.
ان الواجب علی القراء والعلماء واہل الكتاب ان یتبعوا هذا الرسم فی خط المصحف.
ائمہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قراء کرام, علماء کرام, کاتبین قرآن پر واجب ہے کہ اس طریقہ کتابت کی اتباع کریں جس طریقہ کتابت کے مطابق سیدنا زید بن ثابت, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار کاتبین وحی میں سے تھے, انہوں نے قرآن لکھا.
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو 241 ہجری کو فوت ہوئے,
یحرم مخالفۃ مصحف الامام فی واو او یاء او الف او غیر ذلک.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھوائے ہوئے مصاحف اور خصوصاً مصحف امام جو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا, اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, خواہ وہ مخالفت واو میں ہو, یا میں ہو, یا الف میں ہو.
احمد بن عمار المہدوی فرماتے ہیں جو 430 ہجری کو فوت ہوئے,
ہجاء مصاحف الانصار کتاب ہے پیج 34, اور امام احمد کی بات الاتقان میں سیوتی نے بیان کی ہے والیوم 4 پیج 169.
مہدوی فرماتے ہیں الحاجة الى علم الرسم كالحاجة الى سائر العلوم بل اہم.
جس طرح قرآن مجید کے متعلقہ باقی علوم کو سیکھنا ضروری ہے, اس طرح اس علم کو بھی سیکھنا ضروری ہے, بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے.
کیوں؟
کیونکہ اصل قرآن ہی لکھا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق.
امام ابو عمر دانی بیان کرتے ہیں جو 444 ہجری کو فوت ہوئے,
لا مخالف لمالک من علماء هذه الامة,
کسی شخص نے بھی امام مالک کی مخالفت نہیں کی.
امام مالک نے صرف ایک رائے دی تھی کہ ہاں اگر کوئی نہیں کوئی صحیح پڑھا لکھا تو جیسے بھی لکھ لے تو ٹھیک ہے, لیکن پوری امت نے کسی شخص نے ایسا قول پیش نہیں کیا اس امت کے علماء میں سے کہ اس طریقہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے.
امام بیہقی جو 458 کو فوت ہوئے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے من كتب مصحفا, جو قرآن مجید لکھتا ہے, فينبغي ان يحافظ على الهجاء,
اسے چاہیے کہ ان حروف تہجی کی حفاظت کرے,
الذي كتبوا به هذه المصاحف,
جس طریقہ کتابت کے مطابق مصاحف عثمانیہ لکھے گئے اس کی حفاظت کرے,
ولا يخالفهم فيه, کسی بھی عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی,
ولا يغير مما كتبوه شيئا,
اور نہ ہی کسی کے لائق ہے کہ وہ جو صحابہ نے لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی کرے,
فانهم كانوا اكثر علما,
کیونکہ سب سے بڑے عالم تو وہ تھے,
واصدق قلبا,
سچے دل والے وہ تھے,
ولسانا,
سچی زبانوں والے وہ تھے,
واعظم امانه منا,
اور ہم سے زیادہ دیانت دار اور امانت دار تھے.
اسی کبھی نہ سوچیں
فلا ينبغي ان يظن بانفسنا استدراكا عليهم,
تو یہ نہ سوچے کہ نہیں وہ یہ صحیح کام نہیں کر کے گئے میں صحیح کرتا ہوں, یہ سوچنا بھی اس کی حماقت کی دلیل ہوگی.
زمخشری فرمایا کرتے تھے 538 کو فوت ہوئے,
خط المصحف سنہ لا تغیر,
مصحف عثمانی کا طریقہ کتابت یہ سنت ہے جس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں.
ان کی کتاب ہے الکشاف والیوم 3 پیج 82.
امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جو 643 کو فوت ہوئے,
کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کیا خیال ہے اگر کوئی مصحف لکھے جیسے آج کل نئے طریقے آگے ہیں, تو کہنے لگے لا ارا ذالک, میری یہ رائے نہیں ہے, ولیکن یکتب علی الکتبۃ الاولی, اسے اس طریقے کے مطابق لکھنا چاہیے جس طریقے کے مطابق صحابہ کرام نے لکھا تھا. ابو عمر بصری فرماتے ہیں ولا مخالف له فی ذلک من علماء الامہ, کسی عالم نے اس رائے میں اختلاف نہیں کیا. امام جابری فرماتے ہیں جو 732 کو فوت ہوئے ہیں, اجماع الامۃ الاربعہ على وجوب اتباع رسم المصحف العثماني, امت کا اس بات پر اجماع ہے, فقہائے اربع کا بھی اجماع ہے کہ رسم عثمانی کی اتباع کرنا واجب ہے. محمد العاقب الجکنی بیان کرتے ہیں جو 1327 ہجری کو فوت ہوئے ہیں, رسم القرآن سنة متبعة كما نحى اهل المناجل الاربعة لانه اما بامر المصطفى او باجتماع الراشدين الخلفاء.
قرآن مجید کی رسم یہ سنت متواترہ ہے, جیسا کہ فقہائے اربع نے بھی اس بات کو ہی اختیار کیا ہے, کیونکہ وہ طریقہ کتابک جس کے ساتھ قرآن لکھا گیا یا تو اللہ کے رسول کے حکم سے لکھا گیا یا خلفائے راشدین کے اجتماع سے اور اجماع سے لکھا گیا.
ابراہیم مارغنی بیان کرتے ہیں 1349 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں, وقد اجمع اہل الاداء وَأَئِمَّةُ الْقُرَّائِ عَلَى لُزُومِ تَعَلُّمِ مَرْسُومِ الْمَصَاحِفِ فِيمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةِ.
تمام اہل ادا اور ائمہ قرات کا اجماع ہے کہ وہ طریقہ کتابت جس کے ساتھ قرآن مجید لکھا گیا اس کا سیکھنا واجب ہے, لازم.
محمد حبیب اللہ الجکنی بیان کرتے ہیں 1362 ہجری کو فوت ہونے والے, من لا يعرف مرسوم المصحف العثماني, جو رسم عثمانی کی معرفت حاصل نہیں کرتا, لا يجوز جعله معلما للقرآن في المكتب ولا غيره, اسے کسی بھی مدرسے میں استاد رکھنا جائز نہیں. اگر اس نے ایسے استاد کی تعیناتی کی جو قرآن کو لکھنے کا انداز ہی نہیں جانتا, تو اس نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس علم کی مشہور کتابیں علماء امت نے یہ صرف علم سیکھا نہیں, اس کے مطابق قرآن نہیں لکھا بلکہ کتابیں بھی لکھی. سب سے پہلی کتاب عبداللہ بن عامر یحصبی نے لکھی, 118 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. کتاب کا نام ہے اختلاف مصاحف الشامی والحجازی والعراقی. دوسری کتاب بھی امام ابن عامر یحصبی کی ہے, مقطوع القرآن وموصوله. اسی دوسری صدی میں ایک کتاب ہے ہجاء المصاحف یحیی بن حارث الزماری کی, 145 ہجری کو فوت ہوئے. ایک چوتھی کتاب اسی صدی میں لکھی گئی, امام حمزہ نے لکھی, 156 ہجری کو فوت ہوئے, مقطوع القرآن موصول. اسی صدی میں ایک پانچویں کتاب امام کسائی نے لکھی جو 199 ہجری کو فوت ہوئے, اختلاف مصاحف اہل المدینہ و اہل الکوفہ و اہل البصرہ. دوسری صدی میں چھٹی ایک کتاب لکھی گئی, غازی بن قیس اندلوسی نے لکھی, 199 ہجری کو فوت ہوئے, ہجاء السنہ. تیسری صدی میں ایک کتاب لکھی ابو عبید قاسم بن سلام نے, کتاب الرسم, 224 ہجری کو فوت ہوئے. تیسری صدی میں ایک دوسری کتاب لکھی گئی کتاب الرسم, نصائر بن یوسف نحوی نے, جو 240 ہجری کو فوت ہوئے. ایک تیسری کتاب لکھی گئی ہجاء المصاحف, محمد بن عیسیٰ اصفہانی, 253 ہجری کو فوت ہوئے. ایک چوتھی کتاب تیسری صدی میں لکھی گئی اختلاف المصاحف, ابو حاتم سہل بن محمد السجستانی, جو 255 کو فوت ہوئے. چوتھی ہجری میں ایک کتاب لکھی گئی علم المصحف, ابو بکر محمد بن عبد اللہ اصبہانی, جو 306 ہجری کو فوت ہوئے.
ایک دوسری کتاب چوتھی صدی میں لکھی گئی, المصاحف, ابو بکر عبداللہ بن ابی داود, 316 ہجری کو فوت ہوئے.
ایک تیسری کتاب اس صدی میں لکھی گئی, ایضاح الوقف والابتداء فی کتاب اللہ,
ابو بکر محمد بن قاسم امباری کی کتاب, 327 ہجری کو فوت ہوئے.
ایک چوتھی کتاب اسی صدی میں لکھی گئی, اللطائف فی جمع المصاحف,
ابو بکر محمد بن حسن ابن مقسم عطار کے نام سے جو معروف ہیں, 354 ہجری کو فوت ہوئے.
پانچویں کتاب جو اس چوتھی صدی میں لکھی گئی, ہجاء المصاحف,
ابو بکر احمد حسین نیشاپوری, 381 ہجری کو فوت ہوئے.
پانچویں صدی میں کتاب لکھی ابو العباس احمد بن عمار المہدوی نے جو 430 کو فوت ہوئے,
ہجاء مصاحف الامصار.
ایک کتاب اسی صدی میں لکھی گئی, البدیع فی معرفة ما رسم فی مصحف عثمان رضی اللہ عنہ,
محمد بن یوسف اندلسی نے لکھی, جو 442 ہجری میں فوت ہوئے.
امام ابو عمر دانی نے بھی جو 444 میں فوت ہوئے کتاب لکھی, المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف اہل الامصار,
اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی, المحکم فی نقط المصاحف.
پانچویں صدی میں ایک اور کتاب, السبل المعارف الى رسم المصحف,
ابو محمد عبداللہ بن سہل اندلسی نے لکھی, یہ 480 ہجری میں فوت ہوئے.
مختصر التبیین لہجاء التنزیل, یہ امام ابو داود سلیمان ابن نجاح الاندلسی کی کتاب ہے, جو 496 ہجری کو فوت ہوئے. پاکستان کے جتنے قرآن مجید لکھے جاتے ہیں اسی کتاب کو سامنے رکھ کے لکھے جاتے ہیں. المنصف ابو الحسن علی بن محمد المرادی بلنسی کی ہے, یہ 563 کو کتاب سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد یہ فوت ہوئے.
امام شافعی نے ایک کتاب لکھی, عقیلۃ اتراب القصائد فی اسن المقاصد فی علم رسم المصاحف,
جو 590 کو فوت ہوئے ہیں. امام شافعی جنہوں نے شافعی لکھی,
اللطائف فی رسم المصاحف ابو العلاء حسن بن احمد حمزانی کی ہے, یہ 568 کو فوت ہوئے.
المختصر فی مرسوم المصحف الکریم ابو طاہر اسماعیل بن ظافر العقیلی کی ہے, جو 623 ہجری کو فوت ہوئے.
الجامع بما يحتاج الیہ من رسم المصحف ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن وثیق الاندلسی, جو 654 کو فوت ہوئے.
مورد الزمآن فی رسم القرآن
ابو عبداللہ محمد بن محمد بن ابراہیم خراز نے لکھی, جو 718 ہجری کو فوت ہوئے.
عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل
ابو العباس احمد بن بناء المراکشی نے لکھی, جو 721 ہجری میں فوت ہوئے.
روضۃ الطرائف فی رسم المصاحف ابراہیم بن عمر جعبری نے لکھی, جو 732 کو فوت ہوئے.
کشف الاسرار فی رسم مصحف الامصار محمد بن محمود سمرقندی نے لکھی, جو 780 ہجری کو فوت.
جامع الکلام فی رسم مصحف الامام مومن بن علی فکہ آبادی نے لکھی, جو 799 ہجری کو فوت.
ارشاد القراء والکاتبین الى معرفة رسم الكتاب المبين رضوان بن محمد بن سليمان مخللاتی نے لکھی, جو 1311 ہجری کو فوت ہوئے.
کشف العمى والرين عن ناظر مصحف ذی النورین
محمد عاقب بن سیدی بن سیدی الجکنی نے لکھی, جو 1322 ہجری کو فوت.
نصر المرجان فی رسم نظم القرآن محمد غوث بن ناصر الدین نائطی نے لکھی, جو 1238 کو فوت.
ابھی قریب ہی ایک بہت بڑے استاد شیخ علی محمد ببع, جو 1380 ہجری کو فوت ہوئے, ان کی کتاب ہے سمیر الطالبین فی رسم و ضبط الکتاب المبین, جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اور بہت ساری کتابیں اس فن میں اس وقت موجود ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال اس مبارک فن, اس مبارک علم, علم القراءات, علم الوقف, علم الرسم,
اس کو سمجھنے، اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے، لکھنے، رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق اور تھرسٹ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو قیامت کے دن کہا جائے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، آ جاؤ، بہت دنیا میں تم نے تانے سنے، آج خاکی صفوں سے نکلو اور جبریل امین کی صف میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، اور ساتھ ہی کہا جائے گا اس قرآن کو پڑھو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھو، مقام تمہارا وہاں ہے عند آخری آیت تقرؤها، جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.